یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. خدا من عالم، سورة بقرہ کی آیت نمبر 169 اور 160 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ارشاد فرماتا ہے: یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں ان چیزوں کا جو ہم نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، بینات، واضح دلائل اور ہدایت، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، لیکن یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، 160 نمبر آئے، الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اس کام سے توبہ کی، کہ دین کی کوئی چیز بھی نہیں چھپائیں گے۔ اگر دین بتانے کا کام ذمہ لیا ہے، انسانوں کو دین بتاتے ہیں، تو جس طرح دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اسی طرح بتائیں گے، اور اس میں لوگوں کی خوشی یا ان کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھیں گے، فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے، یعنی اس لعنت سے وہ بچیں گے کہ جو توبہ کریں اس روش سے، دین کی باتوں کو نہیں چھپائیں، سارا دین بتائیں۔ وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کر چکے ہیں آدھا دین بتا کر اس کی اصلاح کریں۔ وَبَيَّنُوا، اور جو چھپایا تھا اس کو واضح بیان کر۔ تین چیزیں رکھی ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ بہت سارے جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط فرماتا ہے الا الذین تابوا، ختم۔ بعض جگہوں پر فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، اس کا مطلب ہے انہوں نے کام ایسا کیا جس سے خرابی ہوگی معاشرے میں۔ اور یہاں پر تیسرے لفظ سے پھر تاکید کی ہے کہ جیسے ہم نے بالکل واضح بیان کیا تھا اسی طرح یہ بیان بھی کرے۔ اصلحوا وبینوا، بینوا تبیین یعنی واضح اور روشن بیان کر دینا۔ اور ایک جگہ قرآن میں ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ فرمایا ہے کہ الا الذین تابوا وآمنوا، توبہ کرے اور ایمان لے کر آئے۔ وہ گناہ ایسا ہے، ضمناً اس کی طرف میں اشارہ کروں کہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے توبہ کے بعد کہا ہے کہ ایمان لے آئے، اور وہ گناہ بدکاری ہے، زنا ہے۔ وہاں پر قرآن میں زنا کا تذکرہ عباد الرحمن کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ ولا یزنون، جو رحمان کے بندے ہیں وہ اعوذ باللہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ پھر اس کی جو توبہ بتائی اس کا عذاب بتایا, پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر اس عذاب سے وہ لوگ بچیں گے کہ جنہوں نے توبہ کی وہ آمَنُوا اور ایمان لیا. بعض چیزیں ایسی کہ جو انسان کو دین سے ایمان سے مثلاً ایمان اس کے دل سے خارج ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کر رہا ہو. صلوات پڑھیے محمد والے. تو جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا, جو خرابی پیدا کی تھی لوگوں کے افکار میں, لوگوں کے عقائد میں دین کی غلط تصویر پیش کی تھی, اس کی اصلاح کر دی اور بیان کر دیا, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ ہے کہ جن کی میں توبہ قبول کروں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں. ان آیات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں اپنی عرائض پیش کر رہا تھا. آج ایک اور جہت سے, کیونکہ ایام اربعین کے ایام ہیں, اربعین حسینی کے ایام ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو سمجھنا, امام کی شخصیت, امام کی صفات, امام کا مقصد, مدینہ سے نکلنے کا سبب, مکہ سے نکلنے کا سبب, کربلا جانے کا سبب, یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں آرام مل جائے گی معاشرے میں. بعض اوقات شیعہ حضرات میں مختلف آراء ہوتی ہیں, بعض اوقات اہل سنت حضرات, ان کی طرف سے آپ کو بعض اوقات یہ سننے میں ملے گا کہ معلوم نہیں ہے کہ امام حسین نے ٹھیک کیا یا ٹھیک نہیں کیا, اتنا زیادہ نقصان کروایا کربلا جا کر. اور امام حسین کی صحابیت بھی مشکوک ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب امام رسول پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے تو امام حسین ابھی نابالغ تھے, تقریباً 6 سال اور کچھ عرصے کے تھے, تو نابالغ تھے لہذا صحابیت ثابت نہیں ہوئی. تو جب صحابیت ثابت نہیں ہے تو لہذا صحابہ سے کمتر درجہ, اور پھر جب امام حسین کربلا جانے کا ارادہ کیا تو اتنے بزرگ صحابہ نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں, لیکن امام حسین ضدی تھے. ایک اور خرابی جو محسوس ہوئی بعض دفعہ ان دوستوں کی احادیث پڑھتے ہوئے, وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی بہت تعریف کرتے ہیں, امام حسین کی تعریف ان کے اندر سے نکلتی نہیں ہے, یعنی ہنس کے نکلتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جناب امام حسن بہت اچھے تھے, کیونکہ انہوں نے سلو کر لی تھی امیر شام کے ساتھ, یہ بہت اچھا کام ہے. اور امام حسین جو ہے انہوں نے لڑائی جھگڑے والا راستہ چنا, تو لہذا اتنے اچھے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں تمہارے سردار ہیں, یہاں ان کو نہ مانو, جہاں جانا چاہتے ہو وہاں یہ دونوں تمہارے سردار ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اگر نبی کا رشتہ دار, نبی کا بیٹا, نبی کی بیوی, نبی کا کوئی چچا, اگر نبی کے پیغام کا نافرمان ہو تو وہ رشتہ اس کے کسی کام نہیں آتا, اس سے بڑھ کر قرآن مجید اشارہ کرتا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم رسول اللہ سے فرماتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل کہہ دیجئے, یعنی ان کو بتا دیجئے انسانوں کو, اور یہ آیت قرآن کی محفوظ ہو گئی, ان سے کہہ دیجئے انی اخاف, یقیناً میں ڈرتا ہوں. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتائیے کہ میں ڈرتا ہوں, یعنی رسول اللہ کے اندر یہ کیفیت ہے, اللہ فرما رہا ہے اس کیفیت کو بتائیے. کیوں ڈرتا ہوں؟ ان عصیت ربی, خوب توجہ کریں, ان اگر عصیتو میں معصیت کروں, کس کی؟ رب بھی, اپنے رب کی, یعنی اگر میں بھی اپنے رب کی معصیت کروں تو مجھے خوف ہے. یہ قانون اللہ کا ایسا ہے کہ اگر آپ استثناء کی بات کریں تو اللہ قرآن میں بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے رسول کو بھی اپنے قانون سے استثناء نہیں کرتا, باقی سارے تو خود بخود باتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب نبی کے بارے میں ہے تو نبی کا بیٹا ہو, نبی کا چچا ہو, نبی کی بیوی ہو. ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو آیات ہیں, یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کبھی کوئی معصیت کرنی تھی یا کوئی معصیت کی اللہ کی, نعوذ باللہ, قتل ایسا نہیں. لیکن اللہ اپنے پیارے اور اپنے قریبی ترین جس کی خاطر سب خلق کیا ہے, فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا دین یہ اتنا محکم ہے, اتنا مضبوط ہے, اس کے معیارات اتنے استثناء ناپذیر ہیں کہ میرا نبی بھی اگر فرض کرو کہ ایسا نہیں ہو سکتا, فرض کرو اگر ایسا کرے تو اس کے بارے میں بھی یہی قانون جاری ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. اب مسلمانوں کا کوئی فرقہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا, خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو, یہ جو مسلمانوں میں اللہ کی نافرمانیوں نے زور پکڑا ہے نا, اور مطمئن بھی ہے کہ ہمارا دین بھی ٹھیک ہے اور ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں, یہ دین کو اس طرح بیان کیا جانا ہے. ہر فرقے کے جو دین بیان کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں, البتہ حق بیان کرنے والے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تم تو پکے جنتی ہو, اس کو کم از کم آپ ایک دفعہ قرآن سے ضرور چیک کر لیں, اللہ کی طرف سے بہترین لیبورٹری دی ہوئی ہے اللہ نے, ذرا قرآن سے پوچھو کہ یہ جنت میں کون جائے گا, آپ کو پتہ چلے گا آپ ہم سے پہلے کی قومیں یہ کہتی تھی اور اللہ نے کہا کہ تم غلط کرتے ہو. پھر اللہ نے اپنا معیار بتایا کہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے. تو یہ جس نے قرآن سے نہیں لیا اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, کیونکہ زندگی کسی کو بھی دوسری بار نہیں ملے گی. اس دنیا میں آنے کی مہلت کسی کو بھی دوسری بار نہیں ملے گی, آئے اور اچھے عمل کرے اور پھر بخشا جائے, قرآن اس کا انکار کر بہت ساری آیات کہ جو جہنم میں جائیں گے تو وہاں پہ چیخیں گے کہ خدا ایک دفعہ ہمیں بھیج دے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں, اور جو اب پہلے حرکتیں کرتے رہے اب نہ کریں, اور جو تو نے کہا وہ کرے. اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ اس میں اگر کسی نے اصلاح کرنی ہو تو وہ کر لیں, لیکن تم نے ہماری کتاب کو نہیں دیکھا, تم نے ہماری باتوں کو توجہ نہیں کی, سنجیدہ نہیں لیا, اب یہاں سے واپس جانا میسر نہیں ہے. سلوات پڑھیے محمد والے. استثناء کسی کو نہیں ہے, نہ نبی کے بیٹے کو, نہ نبی کی بیوی, کسی کو, خود نبی کو بھی. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول اللہ امام حسن کے بارے میں یا امام حسین کے بارے میں کوئی بڑی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کا تعلق صرف وہ رشتے کی وجہ سے نہیں ہے. توجہ کیجیے گا میں بات سمجھا سکوں آپ کو, کیونکہ اگر رشتہ ہو لیکن دین سے مخالفت ہو, رشتہ ہو لیکن ابو لہب ہو, رشتہ ہو لیکن حضرت نوح کا بیٹا ہو, تو قرآن نے تو کہا حضرت نوح نے اس کے لیے سفارش کرنی چاہیے, اللہ نے نہیں سنی, اور حضرت نوح سے فرمایا کہ میرے ساتھ اس کے بعد اس موضوع پر بات نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے, سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول اگر اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ حسین حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تو جنت میں کنہوں نے جانا ہے؟ جنہوں نے دین پر عمل کیا ہوگا. غور کیجئے گا, جنت میں کون جا سکتا ہے؟ کسی رشتے کی وجہ سے جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اللہ نے یہ مثالیں قرآن میں اسی لیے دی. رسول اللہ کی دو بیویوں نے کچھ خطا کی, کوئی مسئلہ کیا جس سے رسول اللہ کو اذیت ہوئی. قرآن مجید نے فرمایا کہ توبہ کرو, تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. سورہ تحریم ہے, 28 پارے کی آخری سورہ ہے, ساڑھی یہاں سے ہوتی ہے. اے رسول, آپ اپنی بیویوں کی کو خوش کرنے کے لیے, ان کی رضا کے لیے آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہیں؟ تو طولانی قصہ, ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بعد میں خطاب کیا ازواج سے اور فرمایا کہ ان تتوبا اللہ فقط صفت قلوبکما, دونوں اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے, اس لیے کہ یقیناً تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے تھے دونوں. پھر آگے بات چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے, آگے جا کے خداوند عالم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو نبیوں کی بیویوں کی مثال دیتا ہے. یعنی یہ بات ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ اگر نبی کی بیوی ہے لیکن خدا نخواستہ نبی کے ساتھ جس طرح اطاعت کا حق ہے, جس طرح نبی کی بات ماننے کا, کہ نہیں کرتی تو پھر نبی کی بیوی ہونا کام نہیں آئے گا. تو فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط, اللہ مثال دیتا ہے کفار کے لیے. اب دیکھیں اللہ مثال دیتا ہے کن کے لیے؟ کفار کے لیے. کن کی مثال دیتا ہے؟ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی. حضرت لوط, حضرت نوح کی بیویاں مثال کن کے لیے دے رہے ہیں؟ للذین کفروا. یہ قرآن کا جو کفر ہے نا, یہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. قرآن کب کہتا ہے کافر؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط, لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی اللہ مثال دیتا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, لیکن ان دونوں سے خیانت کی انہوں نے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو یہ دونوں ان اپنی بیویوں کے ذرہ برابر بھی اللہ کے سامنے کام نہ آ سکے. یعنی نبی کی بیوی ہونے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. کن کو؟ حضرت نوح کی بیوی کو اور حضرت لوط کی بیوی کو. اور بات یہ ختم نہیں ہوتی, وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ان دونوں سے کہا گیا کہ جیسے دوسرے جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. یہ ہم سب کے لیے اعلان ہے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سارے مقدمے کو, ان ساری باتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر کے, وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں صرف وہ جائے گا جس نے اللہ کی اطاعت کی ہو, اگر اس جگہ کا کسی کو سردار بتایا جا رہا تو اس کا مطلب ہے ان سب سے, جن کا سردار ہے وہ, ان سب سے بڑھ کر کوئی دین کا کام کرے گا. لاڈ میں نہیں کہا, رسول پاک کو کہے, رسول پاک نے لاڈ پیار میں کہہ دیا تھا. لاڈ پیار میں, اگر صرف لاڈ پیار کیوں؟ اس لیے کہ نوازے, وہ اپنی جگہ پر محبت, لیکن نبی کے ساتھ رشتہ ہونا, اگر دین کے ساتھ اس کا خدا نخواستہ ٹکراؤ ہو جائے تو قرآن نے مثالیں دی ان کو. تو اللہ کا نبی تو سب سے زیادہ دین کے معیار پر عمل کرنے والا ہے. تو اگر اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, اس کا مطلب وہاں پر سرداری میرٹ پہ ملتی ہے, وہاں پہ سرداری رشتہ داریوں سے نہیں ملتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر وہاں کے سردار فرما رہے ہیں, اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی کام ایسا کرنا ہے, ان کا مقام اللہ کے پاس ایسا ہے جس کے سبب یہ وہاں سردار ہے. تو جب یہ جنت کے سردار ہیں اور اللہ کا نبی بتا گیا, تو سرداروں کی رعیت کو چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی سرداروں کا احترام کرے. سرداروں کی رعیت کو چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی ان سرداروں کا احترام کرے. اور کن کو بتایا گیا سب سے پہلے کہ یہ سردار ہیں؟ سب سے پہلے جن کو بتایا گیا ان کو ہم اصطلاح میں صحابہ کرام کہتے ہیں. کیونکہ میں اور آپ تو نہیں تھے اس زمانے میں. کون تھے جن کو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا؟ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. جناب سیدہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ فاطمہ خاتون جنت ہے، سیدت النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ماں جنت کی عورتوں کی سردار، اور بیٹے جوانان جنت کے سردار. اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کو جب جوانان جنت کے سردار والی بات کہی تو فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان سے افضل ہے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جن کو بتایا جا رہا ہے ان کو احترام کرنا چاہیے، جن کو بتایا جا رہا ہے ان کو احترام کرنا چاہیے. تو جس نے احترام نہیں کیا اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو بھلا دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک جگہ فرماتا ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. یا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. یعنی جو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو رسول دے لے لو، رکھ لو، اس کو پہلے سے باندھ لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو تو پھر جان لو ان اللہ شدید العقاب. رسول اللہ کی بات نہ ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شدید عقاب کی دھمکی دیتا ہے. تو یہ جو جوانان جنت کا سردار ہونا ہے، اس کا ایک پہلو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک دوسرا پہلو کہ جو انتہائی لازمی ہے، یہ دوسروں سے مربوط تھا، اب جو عرض کرنے لگا ہوں وہ ہم سے مربوط ہے ڈائریکٹلی. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کی طرف کیا سننے کو ملے گا آپ کو کہ بس یہ امام حسین ذرا ضدی تھے اور اتنے بزرگ صحابہ کرام نے سمجھایا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سردار ہیں اور یہ سرداری کا سبب دین ہے، کیونکہ اگر دین کی وجہ سے نہ ہو تو پھر اللہ نے بتا دیا، رشتے کام نہیں آتے. تو یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، انہوں نے کام کرنا. اور کئی دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث بھی کافی ہے، حسین منی حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے ذریعے قرار دیے، سب سے پہلا ذریعہ بتایا میری کتاب، ہدل للعالمین، ہدل للمتقین، بیان للناس و ہدن و موعظۃ للمتقین. یہ ساری باتیں قرآن کے بارے میں بیان کی. اس کے بعد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میں اپنے بعد یہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان سے، اپنے بعد قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہو گئے فارمولے. یہ سارے کے سارے کس لیے؟ تاکہ ان سے ہدایت لے کر انسان زندگی گزارے. رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی سیرت رسول کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرو، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرو، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں. اب توجہ فرمائیے گا. کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے بڑے پیار سے داد کی گونج میں ہم سے کہا کہ بھلا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں امام حسین کیوں کربلا گئے ہیں، ہماری ناقص عقلیں کہاں، اور امام حسین کے جو علم لدنی اور فلاں ہم بھلا کیسے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بات دیکھنے میں بڑی زبردست لگتی ہے، ہم تو ان کی خاک ایک پا بھی نہیں. اور یہ بات حق ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا یہ بات حق کر رہے ہیں لیکن مراد باطل لے رہے ہیں، نتیجہ باطل نکال رہے ہیں. تو یہ جنگ صفین میں قرآن کا نیزو پرانا یہ یاد رکھیے. اور جب بھی کوئی ایسا بات ہو تو پھر دیکھیے کہ یہ جو نیزوں پہ ڈالا گیا ہے اس کے پیچھے وہی فطرہ تو نہیں جو بات کی جا رہی ہے، کلمہ تو حق کے یراد بھی الباطل تو نہیں. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ امام حسین نے قیام کیا یا نہیں کیا، ہمیں بس چپ کر کے عزاداری کرنی ہے, ہمیں ماتم کرنا ہے, ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. امام حسین کا مقصد, امام حسین کیا شور مچایا تم نے امام حسین کے مقصد کا, ہمیں کیا امام حسین کے مقصد, ہم بھلا سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں بس حکم ہے, ہم نے عزاداری کرنی ہے, ہم نے رونا ہے, ہم نے فضائل سننے ہیں. ہم ان کے مقصد کی طرف تب جائیں کہ جب ان کو سمجھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ بالکل بات صحیح کی جا رہی ہے. کسی نے مثال دے دی, بھلا ایک کلاس ون کا بچہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر والے کے دماغ کو درک کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں, بالکل سر, ون کلاس کا بچہ کہاں سے. تو ہم کا اور امام حسین کا, ہم ان کو ان کے دماغ, ان کی سوچ کو درک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, بات ختم. دیکھنے میں یہ بات بڑی اچھی ہے لیکن خطرناک ترین بات ہے. اس بات کو آگے بڑھائیں, جب امام حسین سمجھ نہیں آ سکتے تو مولا علی تو ان کے والد ہیں, وہ تو اور گہرے ہیں, وہ بھی سمجھ نہیں آئیں گے. لہذا امام حسین کی سیرت, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امام حسین کی سیرت بھی اسوہ نہیں بن سکتی, یعنی کربلا تو اسوہ بن ہی نہیں سکتی. اس بات کہنے والے کی نظر میں کربلا کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کربلا حق و باطل کی جنگ تھی؟ تو سمجھ ہی نہیں آتی, بات ختم ہوگی. امام حسین کیوں کربلا گئے تھے, ہمیں کیا پتہ, بات ختم ہوگی. جب امام حسین کو نہیں سمجھ سکتے تو مولا کائنات کے بھی کسی عمل کو آپ نہیں سمجھ سکیں. جب مولا کائنات کے ہم عمل کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر رسول پاک تو ان سے بھی افضل ہے, وہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئیں گے. اور جب رسول پاک کی بات نہیں سمجھ آتی, ان کو ہم نہیں درک کر سکتے, ان کی باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے, ان کی سوچ کو ہم نہیں سمجھ سکتے, انہوں نے کون سا کام کیوں کیا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, تو اس کا مطلب ہے اللہ تو پھر سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. کہتا ہے نتیجہ وہ بڑا خوبصورت نکلا, اینڈ ریزلٹ جو کہا جاتا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہٰذا قرآن سے آپ نہیں سمجھ سکتے, رسول اللہ سے آپ نہیں سمجھ سکتے, مولا علی سے آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ نعرے مارتے جا رہے ہیں, وہ بالکل بالکل بات اصل میں یہ ہو رہی ہے. آپ کو بڑے پیار سے کاٹ دیا گیا کہ آپ ان کو فالو نہیں کریں گے. توجہ فرما رہے ہیں, آپ کو اس اندر کچھ لوگ ایسے بھی فضائل بیان کرتے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کہا جائے کہ رسول اللہ نے اس طرح کیا ہے آپ بھی رسول پاک کو فالو کرو, کہیں گے نعوذ باللہ کیسی غلط باتیں کر رہے ہیں, وہ کہاں اور ہم کہاں, یہ وہ کہاں اور ہم کہاں, یہ ٹھیک ہے نتیجہ غلط ہے. جو نتیجہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی سوچے بھی نہ, لہذا ایکٹروں کو فالو کرو, لہذا پتہ نہیں کس کس کو فالو کرو. جب رسول اللہ کی بات آئے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے تو ہمیں کیا پتہ قرآن میں کیا ہے, ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اب توجہ فرمائیں, قرآن مجید سے مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یعنی اس فارمولے کا, اس بات کو اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے. ایک مثال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا, میں نے آسمان و زمین کو باطل خلق نہیں کیا. یا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر مقصد کے خلق کیا ہے, وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہماری طرف واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے, کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے یہ تو نہیں سمجھا, ہم نے یہ تو نہیں سمجھا, لیکن ہم آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ نتیجہ ہے. آپ اتنے بلند ہیں, آپ کا علم کہاں ہمارا علم کہاں, آپ کی یا اللہ آپ کی سوچ کا ہماری سوچ کا, آپ بھلا کیسے سمجھ سکتے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے باطل خلق نہیں کیا, لیکن ہم بھی تو نہیں سمجھ سکتے, تو کیا ہو جائے گا؟ سارا کا سارا قرآن فارغ ہو جائے گا, تو سمجھ نہیں سکتے. اب آپ توجہ فرمائیں, جب ایک خالق اپنی کتاب ہدایت میں, یعنی کتاب رہنمائی میں, جس سے وہ راستہ دکھانا چاہتا ہے, جس کتاب میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کائنات جو میں نے بنائی ہے یہ کیا ہے اور کیوں بنائی ہے, یہ جو تم چلتے پھرتے انسان ہو تم کیا ہو اور تمہیں کیوں بنایا ہے, تمہارا آغاز کیا ہے, تمہاری انتہا کیا ہے, یہ بتانا چاہتا ہے اس کتاب میں. یہ رسالت, یہ کیا چیز ہے,
قیامت میں کیا ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں انسانوں کی جس کتاب میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کتاب کی باتیں ایسی ہوں جس کے بارے میں کہا جائے؟ سمجھ نہیں آتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات سمجھانا نہیں آتا، یا تو کہے کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب رٹنا ہے، رٹے لگانے کی کتاب ہے. جب وہ خود فرما رہا ہے کتاب ہدایت ہے، تو پھر اگر وہ اس میں ایسی باتیں کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آ ہی نہیں سکتی ہمیں سمجھ میں، خداوند عالم پاک ہے کہ ایسا کام کرے، تو دھوکا ہو گیا نعوذ باللہ. اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسمان و زمین کو بے مقصد خلق نہیں کیا، کافر ایسا گمان کرتے ہیں. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، اور ہلاکت ہے اور عذاب ہے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی شکل میں. اب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ وہ مقصد کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اب اللہ کو مقصد بیان کرنا چاہیے، بیان نہیں کرنا چاہیے؟ اور جب اللہ مقصد بیان کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتا. جب امام حسین کا عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اللہ تو اور بڑا ہے. اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی گہرائی وہ تو اور زیادہ ہے، کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ لہذا جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کے کربلا جانے کے بارے میں، امام کے مقصد کے بارے میں غور نہ کرو، وہ بدترین خیانت کر رہا ہے اس قربانی کے ساتھ جو کربلا میں دی گئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کربلا مکہ سے جب نکلتے ہیں عراق جانے کے لیے، ایک جملہ چند بار امام نے فرمایا ہے، اور وہ جملہ بتاتا ہے امام کیوں جا رہے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، یا دین، یا مقصد دینی ہوتا ہے، اور اگر دینی نہ ہو تو مقصد دنیاوی ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یا مقصد انسان کے کام کا دینی ہوتا ہے، اور یا دنیاوی ہوتا ہے. البتہ ایک غلط کانسیپٹ ہے، وہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ڈال دوں، کہ جب دین اور دنیا کو الگ الگ کیا جاتا ہے، تو وہاں جب ہم دنیا کہتے ہیں وہ شیطنت ہوتی ہے، وہ شیطان چاہتا ہے. ایک مومن کی دنیا ساری کی ساری، اس کا کاروبار، اس کا ہر کام، وہ دین کے سائے میں ہوتا ہے. اور دین اسلام اتنا خوبصورت ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے دین کو سمجھ کر اپنے کاموں کا مقصد میری رضا کو قرار دے لو، تو میں تمہاری نوکری، تمہارا کاروبار سب عبادت شمار کروں. لیکن شیطان ہمارے ذہن میں، اور شیطانی سسٹمز ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ڈالتے ہیں کہ بھائی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. یہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم دین رکھیں گے اس جگہ پر تو دنیا چھین جائے گی. اس کا مطلب ہے ہم دین کو دنیا سے جدا کر رہے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. جب امام فرما رہے ہیں، امام ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں میں، وہاں پہ دین سے مراد دین ہے، اور دنیا سے مراد یعنی وہ دنیا کے جو خدا سے دور لے جاتی ہے، خدا سے نافرمانی کرواتی ہے. اللہ امام مکہ سے عراق کوفہ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، ناخوشگوار خبریں ملنا شروع ہوتی ہیں، جناب مسلم شہید ہو گئے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی. امام کے ساتھی کچھ جو ساتھ آئے تھے، امام کو چھوڑنا شروع کر دیا، طرح طرح کے بہانوں سے. کیوں چھوڑنا شروع کیا؟ یہ چھوڑنا بتا رہا ہے کہ اصل میں دنیا کے چکر میں آئے تھے. یعنی دنیا، دنیاوی فائدہ ملے تو دین اچھا ہے، دین کا ذائقہ. یعنی دنیا میٹھی، اگر دنیا چکھنے کو ملے تو دین اچھا ہے، اور اگر تلخ ہو جائے تو پھر دین کو چھوڑ دو. لہذا آئے تھے اس امید پر. اور یہ بھی آپ توجہ فرمائیں کہ کم لوگ آئے تھے امام صاحب، بہت سارے تو وہی نصیحتیں کر رہے تھے نا. یہ لوگ جو آئے تھے یہ بھی چھوڑنا شروع ہو گئے، اور خدا بھی چاہتا تھا کہ کربلا جس سے قیامت تک کے لیے نمونہ بننا ہے، وہاں پر فقط خالص لوگ حسین کے ساتھ جائیں. خالص. اب آپ کہیں کربلا سمجھ میں نہیں آتی، کتنا بڑا ظلم ہے. کس کے ساتھ ظلم ہے؟ کربلا والوں کے ساتھ ظلم ہے. کہ کربلا والے اپنا سب کچھ قربان کریں، سب کچھ قربان کریں، اور آپ کہیں کہ ان کو سمجھو ان کے ساتھ آپ کا کوئی لنک نہیں ہے. اتنا لنک ہے بس بغیر سوچے بس آپ عزاداری کرتے جاؤ، ان سے لو کچھ بھی نہیں. اب جب امام کو ناخوشگوار خبریں ملنی شروع ہوئی اور کچھ ساتھیوں نے چھوڑنا شروع کیا تو امام نے ایک جملہ چند بار تکرار فرمایا اور وہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ امام کا مقصد دین تھا اور چھوڑنے والے دنیا والے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ معروف ہے، فرمایا الناس عبید الدنیا. جب بھی کوئی کسی خیانت کا پتہ چلتا تھا یہ جملہ نکلتا تھا، الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. یعنی مجھے چھوڑ کے جانے والے، کوفے میں بے وفائی کرنے والے، یہ کون ہیں؟ دنیا کے غلام ہیں. دنیا نے کروایا، یعنی دوسری طرف کیا ہے؟ دین. والدین، اور پھر فرمایا دین کیا ہوتا ہے؟ دین، یہ جو دیندار بنے پھر رہے ہیں اور جب مشکل آتی ہے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا ٹیسٹ ہے، بس چکھتے ہیں. یدورونہ، دین کے طواف کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دین 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 سب سب یہ کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں دین کا. کب؟ جب تک ان کی معیشت چلتی رہے تب یہ طواف کرتے دین. توجہ فرمائیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، اور جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ جو ناخالص ہیں اور جو خالص ہیں ان کو اللہ جدا کر دے، جب اس آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اس وقت دیندار قلیل رہ جاتے ہیں، جیسے کہ امام کے ساتھ قلیل رہ گئے. اب آپ کہیں کہ ہمیں کیا پتہ امام کے اس قول کا مطلب کیا، بس ہم نے بغیر سوچے عزاداری کر دی، خیانت ہے امام حسین کے ساتھ. امام کا اس فرمان کا تکرار بتا رہا ہے، جب بھی کوئی خیانت کی خبر ملتی ہے امام یہ جملہ بولتے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ دین اور دنیا کی جنگ ہے. تو کون کہہ سکتا ہے کہ امام حسین کیوں کربلا گئے تھے؟ امام کربلا گئے تھے دین کے لیے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے غلام مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے غلام میرے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اگر یہ دیندار ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ حسین دین بچانے کے لیے آیا ہے. اب بھی اگر کمی رہ جائے امام حسین کے جملے میں تو آئیے اس کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اگر اب بھی مقصد امام حسین کا پتہ نہیں چل رہا اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اب ذرا قرآن مجید کی طرف چلیے. اگر شخصیات اہل بیت اطہار اور ان کے اعمال کو سمجھنا ہے، اچھی طرح غور فرمائیے گا، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن پڑھا جائے اور وہاں سے دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کیا ڈیوٹی لگاتا ہے. خداوند عالم قرآن میں مقصد حیات کیا بیان کرتا ہے، اور پھر دیکھا جائے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے، خود بخود ان کے تمام اعمال بھی سمجھ میں آ جائیں، اور خود بخود یہ اتنا بڑا قدم کربلا کا بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا. اس کی ایک مثال دے دوں گا، اس کی ایک مثال دے دوں گا. قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، خیر امت تم بہترین امت ہو. بہت سارے لوگوں کو صرف اتنا ہی قرآن پسند آتا ہے جس میں کچھ مل رہا ہو، آگے جو ذمہ داری والی بات بولنے کا دل نہیں کرتا. لیکن اللہ نے خیر امت کے بعد اس کا سبب بتایا، تم بہترین امت کیوں ہو. تو جب بہترین امت کی صفات پتہ چل جائیں گی تو اس امت کے سردار میں وہ صفات سب سے زیادہ ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ حق کتنا واضح ہے، حقیقت کتنی واضح ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت خروج سے، خروج یعنی خارج ہونا، نکلنا، تمہیں نکالا گیا ہے، یعنی اس امت کو نکالا گیا ہے، یعنی بھیجا گیا ہے، یعنی جب معاشرے میں خرابی ہو تو تم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نکلو۔ اخرجت للناس، کن تم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے تمہیں خروج کرنا ہے، تمہیں نکلنا ہے۔ تمہاری صفت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم اس لیے خیر امت ہے ہو کہ جب معاشرے میں خرابی ہوتی ہے سب گھروں میں بیٹھے رہے، تم گھروں میں نہیں بیٹھتے، تم نکلتے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ یہ قرآن تعارف کروا رہا ہے کس کا؟ بہترین امت کا۔ تو اس امت کے سردار میں یہ صفات سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، چونکہ اللہ کے دین میں سرداریاں میرٹ پہ ملتی ہیں، اللہ کے دین میں سرداریاں میرٹ پہ ملتی ہیں، اور خدا گواہ ہے اس بات کا کہ امام حسین نے بتایا کہ کیوں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا۔ آپ توجہ فرمائیں، مشہور و معروف جملہ، امام حسین نے فرمایا کہ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، نہ میں ظلم کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی تکبر کے لیے نکلا ہوں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، نہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نکلا ہوں، یہ میرے مقصد نہیں ہے۔ جو مقصد بیان کیے وہ کیا تھے؟ لفظ بھی وہی ہے جو قرآن کی آیت کے، کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے، ان آیت کو ذہن میں رکھیے، میں دوبارہ بھی بولوں گا، اس آیت کو لکھیں، اس کے ساتھ امام کے اس جملے کو لکھیں، دونوں کو کمپیئر کریں۔ قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے، یعنی تم نکلتے ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ امام کا فرمان سنیے، انما خرجت، یہ خرج تو وہی اخرجت ہے، خروج ہے، لفظ بھی وہی قرآنی لفظ ہے، میں انما یعنی صرف میرے قیام کا، میرے نکلنے کا، میرے خروج کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح، تمہیں یزید کا، اس امت کی باغ دوڑ سنبھال لینا، یہ تمہیں فساد دکھائی نہیں دے رہا؟ تو قرآن کی وہ آیت جو تمہیں خیر امت کہتی ہے، حق یہ بنتا ہے کہ جب ایک فاسق مسلط ہو گیا تو ساری امت گھروں کو چھوڑ دے۔ تو اب پتہ چلا کہ حسین تو صحیح نکل رہے ہیں، کیونکہ امت کی باغ دوڑ ایک فاسق قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مسلط ہو گیا، جو سمجھا رہے ہیں وہ غلط ہیں، حسین حق پر ہے، جو ساتھ نہیں جا رہے وہ ناحق ہیں، حسین حق پر ہے، اور جو کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ سکتا وہ بھی ناحق ہے۔ اتنی قیمتی چیز کو، اس سرمایہ کو کہ جس کے بارے میں اقبال ذہن میں آ گیا میرے، کہے کہ دین اسلام کے دامن میں دو چیزیں ہیں، ایک مولا علی کی ضرب اور ایک سجدہ امام حسین، آپ اس سجدے کو فارغ کر، آپ کے اس کے بارے میں سوچنا نہیں۔ کیسے بعض لوگوں نے اس سجدے کو اتنا نیچے لایا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے وہ سجدے بھول ہی گئے، سجدے بھول گئے۔ یہ داستان درد ایک الگ ہے، کنہوں نے، مجرم ہے یہ، مجرم کل قیامت کے دن مجرم ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا کہ حسین کے پیروکار سجدے نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہیں، واپس آئیں، انما خرجت، میں صرف اور صرف میں نے خروج کیا ہے، میں نکلا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو لفظ خروج ہے نا، یہ عربی زبان میں قیام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فلان نے فلان کے خلاف خروج کیا، قیام کیا، انما خرجت, میں نکلا ہوں صرف اور صرف, لطلب الاصلاح فی امت جدی. کتنی بڑی خیانت ہے کہنا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیوں نکلے, ہمیں کیا پتہ کیوں گئے تھے. اریدو, میں چاہتا ہوں, میرا ارادہ یہ ہے. اریدو آپ کا جانا پہچانا ہے, وہ یوریدو والا ہی, یوریدو یعنی وہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے. انما یوریدو, امام صاحب کیا فرما رہے ہیں, اریدو میں چاہتا ہوں, میرا ارادہ یہ ہے, کیا کروں, ان آمر بالمعروف, میں امر بالمعروف کروں. وہاں کیا تھا, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وانہا عن المنکر, اور میں منکر سے نہیں, عن المنکر کروں. قرآن کی آیت میں کیا تھا, وتنہون عن المنکر, اور تم نہیں عن المنکر کرتے, اس لیے تم بہترین امت ہو. تو ثابت ہوا, ثابت ہوا کہ یزید, یزید مفسد اگر امت کے سر پر مسلط ہو چکا ہے, جو شراب پیتا ہے, جو بدکاری کرتا ہے, جو حدود خدا کو پامال کرتا ہے, اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو جس کو اللہ کے نبی نے سردار بتایا ہے اس نے اپنا وظیفہ ادا کیا. اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ان کو پہچاننا ہے تو جو ضدی لوگ ہوتے ہیں نا, ہٹ دھرم اپنی بات پر پکے, وہ کیا کہیں گے آپ کو, مثلا یہ جو فرمان ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, یہ پتہ نہیں اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, تو پھر قرآن کی اس آیت کی سند بھی ضعیف کرو. اگر حسین نے مدینہ چھوڑا ہے, کیا دنیا کے لیے چھوڑا ہے, ڈر جائیں گے, نہیں امام حسین دنیا دار تو نہیں, دنیا دار تو نہیں. تو پھر اگر دنیا دار نہیں ہے تو پھر کس لیے چھوڑا ہے, کہیں گے ہمیں نہیں پتا. اچھا قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہے, قرآن کہتا ہے کہ امر بال, تم خروج اس لیے کرتے ہو کہ امر بالمعروف کرو, تو اس کی سند آپ کو مطلب ضعیف بھی لگ رہی ہے. بات تو وہی ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے. تو اگر حسین قرآن سے جدا نہیں ہے, اگر حسین قرآن سے جدا نہیں ہے, تو پھر اگر تمہیں حدیث نہیں بھی پسند آ رہی تو قرآن مجید بتائے گا کہ حسین کس لیے نکلے تھے. اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں چابیاں دے دیتا ہے, معیار دے دیتا ہے, اور اس معیار کو آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان قرآن کے معیارات سے, قرآن کے قوانین سے خود اللہ کا نبی بھی مستثنا نہیں ہے. یعنی آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں جس نے ان آیات پر, جو اس آیات میں تصور پیش کیا گیا, جنہوں نے سب سے بڑھ کر عمل کیا ہے آپ کو وہ بھی دکھائی دے جائیں گے, اور جنہوں نے خیانت کی ہے آپ کو وہ بھی دکھائی دے جائیں گے, اور جنہوں نے بعض حدیثیں گھڑ کر بعض باتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گے. حق چھپانے والے کون, اگر کوئی اپنوں میں سے حق کو چھپا رہا ہے, کاٹ کاٹ کے مرضی کا بیان کرتا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو نظر آئے گا. میں نے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھی تو مثلا اچھی بنی عمر کے تھے, بزرگ تھے, مجھے کہتے ہیں یہ تو میں نے آج تک نہیں سنا. ان کو قرآن میں لکھا ہوا ہے, کہتے ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن آج تک نہیں سنا. یہ کیوں نہیں سنا, یہ کتمان ہوا ہے, یہ چھپایا گیا. ایک چھپانا کس طرح ہوتا ہے, تذکرہ نہ کر کے, نہ بتا کے. اگر سارا کا سارا دین جو قرآن نے بیان کیا کھول کے بیان کر دیا جائے تو ہمارے ذہن باتوں کو سمجھنے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے. اور وہ جو قرآن فرماتا ہے نا, بس اپنی بات کو آج کے لیے تمام کر رہا ہوں, وہ جو قرآن فرماتا ہے فبشر عباد, میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے, الذین یستمعون القول, کہ وہ میرے بندے کے جو بات کو غور سے سنتے ہیں, فیتبعون احسنا, پھر جو سب سے اچھی بات ہو اس کو فالو کرتے ہیں. یہ کب پتہ چلتا ہے اچھی بات, جب آپ کے ذہن میں اچھی اور بری کو پرکھنے کا معیار موجود ہے. تو عزیزان محترم, جس کتاب کو اللہ فرما رہے گی, یہ کتاب فرقان ہے, یعنی یہ تمہیں جدا کر کے دکھا دے گی حق اور باطل کو. قرآن کا ایک نام کیا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کیا نازل کیا، فرقان نازل کیا. یا فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. تو قرآن بھی کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. پس تقوی اور حق و باطل میں فرق، تقوی اور حق و باطل میں فرق، یہ جڑے ہوئے ہیں. جس میں تقوی نہیں ہوتا وہ ہوائے نفس کے پیچھے ہوتا ہے، جو ہوائے نفس کے پیچھے ہوتا ہے اس کے سامنے امام حسین بھی کھڑا ہو، وہ امام حسین کو پہچانتا بھی ہو، امام حسین بھی کھڑے ہو، وہ ان کے قتل کا نہ صرف فتویٰ دے دیتا ہے بلکہ ان کو قتل بھی کر دیتا ہے. ہدل للمتقین، قرآن جو فرقان ہے کس کے لیے فرقان ہے؟ متقین کے لیے. ان تتقوا اللہ، اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. یعنی وہ جو قرآن مجید کی ہدایت ہے وہ کیا مطلب متقین کے لیے؟ یعنی تمہیں تقوی چاہیے. اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو پھر تمہاری معلومات تو بہت بڑھ جائیں گی کہ اللہ نے کیا کیا بات کی ہوئی ہے، لیکن تمہارا بھلا نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ آیت آ جائے گی کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے یہ قرآن خسارے میں اضافے کا باعث ہے. اور جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے رسول کی نصیحتوں کو بھلا دیا، یہ قرآن ان کے پاس تھا لیکن خسارے کا باعث بنا. امام حسین نے فرمایا میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، انہوں نے کہا تو نے بغاوت کی ہے. دسویں محرم حق و باطل کے فرق کا دن ہے. قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے لکیر کھینچ دی کربلا کی ریت پر. آپ کو پتہ ہے ریت پر کچھ کیا جائے تو جلدی مٹ جاتا ہے، لیکن کربلا کی ریت پر امام حسین نے حق و باطل کا فرق ایسا سمجھایا ہے کہ قیامت تک نہیں مٹے گا. اور اس حق و باطل کے فرق کو سمجھاتے سمجھاتے عصر عاشور امام حسین اکیلے رہ گئے. اہل بیت سے الوداع کیا، میدان میں تشریف لائے اور خطبہ دیا. آپ اللہ کے نمائندے، اللہ کے خلیفہ کو دیکھیے، عظمت دیکھیے، کریمی دیکھیے، صفات الہی کا عکس دیکھیے کہ اتنے سارے ظلم کے باوجود پھر بھی چاہ رہے ہیں اب بھی اگر کسی میں گنجائش ہو تو وہ بچ جائے جہنم کی آگ سے. ایسا کریم آپ کہاں دیکھیں؟ صفین میں جب امیر شام کا لشکر، حق سمجھنے والوں کے لیے حق کتنا واضح ہے، امیر شام کا لشکر پانی پہ قبضہ کرتا ہے، امیر المومنین کے لشکر کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. امیر المومنین کا لشکر پانی پہ قبضہ کرتا ہے، امام کے لشکر والے کہتے ہیں جیسے انہوں نے بند کیا تھا پانی ہم بھی بند کریں گے پانی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پانی ہر جاندار کا حق ہے، ہم منع نہیں کر سکتے. دوبارہ تکرار ہوتا ہے، امیر شام کے لوگ دوسری بار قبضہ کرتے ہیں اس پانی پر، پھر پانی بند کر دیتے ہیں، پھر مولا کا لشکر پانی چھین لیتا ہے ان سے. اب لوگ کہتے ہیں اب تو ہم نہیں دیں گے، مولا کہتے ہیں نہیں، پانی بند نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے حقیقی دین کے وارث. کسی نے اگر پہچاننا ہو اور اگر دنیا پرستوں کو اور نفس پرستوں کو پہچاننا ہو تو آؤ میدان کربلا میں دیکھو کہ جو نفس پرست تھے ان کے لیے دین مد نظر نہیں تھا. کربلا کے میدان میں فرات، نہر فرات سے جانور پانی پی رہے تھے، حیوان پانی پی رہے تھے، لیکن آل رسول کا پانی بند کر دیا گیا. معصوم بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی نہیں دیا جا رہا. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو شہید کروانے کے بعد امام حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں. ابن سعد پریشان ہوتا ہے، اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے مل کر حسین پر حملہ کرو، حسین کے کلام کو، حسین کو خاموش کرواؤ. سب مل کر حملہ کرتے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے. ایک شخص کے ہاتھ میں پتھر تھا، اس نے پتھر مارا امام حسین کی پیشانی پر لگا. شاید بھول گئے تھے کہ یہ وہی پیشانی ہے جس پر رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے. پتھر اس طرح لگا کہ امام حسین کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو گیا. خون امام کی آنکھوں میں گیا. امام نے خون صاف کرنے کے لیے ایک دفعہ چاہا کہ اپنی قمیض کو بلند کرے, ہاتھ میں کوئی اور چیز نہیں تھی لیکن چونکہ زرہ پہنی ہوئی تھی قمیض بلند نہ کر سکے, آنکھوں میں خون تھا, دکھائی دینا مشکل ہو رہا تھا. امام نے اپنی زرہ کو کھولنا شروع کیا تاکہ قمیض کو اٹھا سکے. عزاداروں تصور کیجئے گا اس وقت کو, نہ جانے یہ منظر امام حسین کی بہن نے کیسے دیکھا ہوگا. امام نے زرہ کو کھولا اور اس کے بعد قمیض کو بلند کیا. امام کا سینہ واضح نظر آنے لگا. یہ وہی سینہ تھا جس پہ رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے. امت والوں نے اس سینے کی شاید ان کو زیارت کرنی چاہیے تھی, اس سینے کا احترام کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک ظالم نے دیکھا کہ زرہ ہٹ گئی ہے. اس نے تیر چلایا, تیر امام کے سینے میں آ کر لگا. امام جانتے تھے اس وہ تیر بنا ایسا تھا کہ اگر اس کو نکالا جاتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا, بہت زیادہ نقصان ہوتا. عزاداروں جانتے ہیں امام نے تیر کو کیسے نکالا. امام نے تیر کو دبایا اور پشت سے کھینچ کر اس تیر کو نکالا. جب تیر بدن سے باہر آیا, ایک زیادہ مقدار میں خون امام کے بدن سے نکلنا شروع ہوا. عزاداروں امام نے دونوں ہاتھ آگے کیے, اپنے خون کو اپنے ہاتھوں میں جمع کیا اور اپنے چہرے پر ملنا شروع کیا, اپنے محاسن پر ملنا شروع کیا. ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اپنے نانا سے اسی حالت میں حسین ملاقات کرے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروردگار اس کریم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو, ہماری آئندہ نسلوں کو امام حسین کی حقیقی معنوں میں عزادار قرار دے. پروردگارہ دنیا و آخرت دونوں میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما, قرآن و اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں کے سائے میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما, انہی کے سائے میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار کے حق محمد و آل محمد, تمام دنیا میں امام حسین کی عزاداری, امام حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو زائرین سفر اربعین کے لیے گئے ہیں ان کی جان و مال و عزت کی حفاظت فرما, ان کو بخیر و عافیت اور قبولیت زیارت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد.